نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قرآن کریم نے جنت اور جہنم کے لیے ضابطہ بیان فرمایا ہے سورہ نازعات میں، اور اسی کی تشریح اور تفصیل دوسری آیات کے اندر بھی آتی ہے. ضابطے کی شکل میں تو بس یہی آیت ہے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جو شخص سرکشی اختیار کرے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم ہے اس کا ٹھکانہ. دو باتیں بیان فرمائیں، ایک سرکشی اختیار کرنا جس کو انشاءاللہ ابھی عرض کروں گا، اور دوسرے دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، اسی کو مقدم رکھنا اور اسی کو مقصود اصلی بنا لینا. آگے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. دو باتیں یہاں بیان فرمائیں گے جنت کے سلسلے میں، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی اس کو یہ اندیشہ ہے اور خوف ہے، ڈر ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. دوسری چیز بیان فرمائی وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا رہا، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکتا رہا. تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. بہت ہی مختصر انداز میں جنت اور جہنم کے ٹھکانے کے لیے دو دو باتیں اس آیت کے اندر بیان فرما دی. اہل جہنم کی بات بتائی کہ من طغى، سرکشی اختیار کرے، حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرے، حق واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا، لیکن پھر بھی نہیں مانتا، سرکشی اختیار کرتا ہے. دین حق کلمہ اسلام بالکل اس کی حقانیت واضح ہو گئی، جو تھوڑے سے تأمل اور غور و فکر کے بعد معلوم ہو سکتی ہے. اتنا غور و فکر ہر انسان کر سکتا ہے، علم کی اس میں ضرورت نہیں، بلکہ جتنی عقل انسان کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اس کو کام میں لا کر اگر ذرا سا بھی غور و فکر کرے انصاف کے ساتھ، تو وہ حق تک پہنچ جاتا ہے. کلمہ اسلام کا اور دین حق کا بھی یہی مرتبہ ہے کہ اس قدر آسانی سے اس کا حق ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ویسے دلائل اس کے دیے جائیں اور خوب دیے جائیں وہ تو اہل علم کی بات ہے، لیکن بہرحال نفس سے مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے معمولی سے غور و فکر کے بعد، پھر بھی نہیں مانتا، دل میں تو آ گیا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے اور یہ حق ہے، لیکن مانتا نہیں، سرکشی اختیار کرتا ہے. ایسے ہی دوسرے حقوق ہیں کہ کسی دوسرے انسان کا حق ثابت ہو گیا، معلوم ہو گیا اور دل مانتا ہے، اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ فلاں شخص حق پر ہے، لیکن نہیں سرکشی اختیار کی, وہ تسلیم مانتا نہیں, قبول نہیں کرتا اس. یہ بھی سرکشی کے اندر داخل ہے اور بدترین قسم کی سرکشی. حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس کو تسلیم نہ کرنا, اس سے زیادہ سرکشی اور کیا ہوگی. حضرت تھانی رحمہ اللہ کا واقعہ میں نے پڑھا کسی کتاب میں, کہ حضرت تو بہت ہی بڑے مناظر تھے, مناظرہ بہت شاندار کیا کرتے تھے, اس لیے کہ اللہ نے علوم سے نوازا, اور اس میدان میں بھی اللہ نے ان کو بہت آگے رکھا تھا. طالب علمی کے زمانے میں جبکہ دارالعلوم دیوبند میں وہ پڑھتے تھے, اس وقت وہ دارالعلوم نہ تھا بلکہ مدرسہ تھا, تو اس وقت انگریز کی حکومت قائم ہوئی تھی اور انہوں نے پوری الغار اور فوج بھیج دی تھی ہندوستان میں عیسائی مبلغین کی, جو قریے قریے اور شہر شہر پھرتے تھے اپنے دین کی تسلیف کی تبلیغ کرتے ہوئے. بہت سے غیر مسلم اس کی زد میں آ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو عیسائی بنا لیا. یہ جو بھنگی ہمارے یہاں پھرتے ہیں جمعدار, اکثریت عیسائیوں کی, اس لیے کہ ان کی تبلیغ ان کے اوپر زیادہ ہوئی. اس وقت دارالعلوم دیوبند میں جو طلبہ تھے وہ میدان میں آئے, ان میں حضرت بھی تھے, عیسائی مبلغین کا ناطقہ بن کر دیا. بڑے بڑے مارکے ہوئے اس وقت میرے زیر بحث میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت سی خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا, ان میں سے ایک کمال یہ بھی تھا, منطق کے امام تھے, فلسفے کے امام تھے, مناظرے کے فن سے خوب واقف تھے, قرآن و حدیث سے پوری طرح واقف تھے, دلائل تمام آتے تھے, مناظرے کی تمام تر اہلیت ان کے اندر موجود تھی, چنانچہ اس میں لگے رہے, لیکن بعد میں ترک کر دیا, چھوڑ دیا مناظرہ. میں نے پڑھا کہ مولانا مرتضی حسن صاحب تشریف لائے, یہ تو رئیس المناظرین کا لقب رکھتے تھے. اس وقت تشریف لائے کہ جب ایک باطل پرست نے حضرت تھانوی کو مناظرے کا چیلنج دیا کہ میں ان سے مناظرہ کروں گا. حضرت تو اعلان کر چکے تھے میں نے مناظرہ چھوڑ دیا, تو رئیس المناظرین تشریف لائے اور فرمایا کیا آپ قبول کر لیجیے, اصرار کیا. اونچے درجے کے بزرگوں میں سے تھے, مولانا محمد یعقوب صاحب کے شاگرد تھے, وہ اصرار کیا, فرمایا کہ ٹھیک ہے میں قبول کر لوں گا, لیکن ایک بات ہے, ایک شرط ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی حق بات کہہ دی تو میں اسی وقت تسلیم کر لوں گا. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ مناظرے کے شرائط میں سے کچھ ہے شرطیں آپ لوگ جانتے ہیں, حق تسلیم کر لوں گا اگر اس نے حق بات کہہ دی. اس کو انہوں نے تسلیم نہ کیا, اس کو حضرت نے تسلیم نہ کیا, نتیجہ یہ ہے کہ حضرت نے مناظرہ نہیں کیا, پھر دوسرے لوگ اس کے لیے میدان میں آئے. بہرحال حق واضح ہو جانے کے بعد تسلیم کرنا ضروری ہے, اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے, ورنہ وہ سرکشی کے اندر داخل ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس لعین حق اس پر واضح ہو گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا بالکل برحق ہے, لیکن سرکشی اختیار کی, اس پر عمل نہ کیا, اس حکم کو مانا نہیں, نتیجہ وہ ہوا کہ لعنت ہمیشہ کے لیے اسے گردن کا توق بن گئی. تو سرکشی جس طریقے سے ہوا کرتی ہے دین کے معاملے میں, اسی طریقے سے ہوتی ہے آپس کے حقوق کے معاملے میں. کہ اگر کسی شخص کا اور کسی بھائی کا حق واضح ہو جائے, دل میں جانتا ہے, اس کو یقین ہے کہ فلاں حق پر ہے, لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتا, مانتا نہیں, اس پر عمل نہیں کرتا, تو یہ بھی اسی سرکشی کے اندر داخل ہے. آج اس کے نمونے بہت زیادہ ہیں, جگہ جگہ یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ حق واضح ہو گیا لیکن اس کے باوجود تسلیم نہیں کرتا اور مقدمے بازی میں اور جنگ و جدل میں لگ جاتا ہے. یہ سرکشی کے اندر داخل ہے. مومن کا کام یہ نہیں کہ وہ حق کو واضح ہو جانے کے بعد پھر اس کو تسلیم نہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے. مومن کی شان تو یہ ہے کہ جیسے ہی حق واضح ہوا اس کے سامنے گردن جھکا دی, چاہے اس میں اپنا ظاہری طور پر نقصان نظر آتا ہو, لیکن اتباع حق ایک بہت بڑا فائدہ رکھتا ہے اپنے اندر, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حق کی اتباع کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ وہ عزتیں اور رفعتیں عطا فرماتا ہے کہ جو برسوں کے مجاہدے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتی. وہ نیک نامی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے حق کے اتباع کرنے کی وجہ سے, کہ جو دوسروں کے حصے میں نہیں آتی. تو اتباع حق یعنی سرکشی کو ترک کر دینا اور اپنے آپ کو حق کے سامنے سر جھکانے والا بنا دینا, یہ ایک وصف ہوا جنت میں جانے کا, جہنم سے بچنے کا. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ہر موقع پر سرکشی ہے, تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے آخرت میں, اور دنیا میں اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے, اس کے اوپر لعنتیں پڑتی ہیں. کیونکہ حقوق کو تلف کرنے والا اور حقوق کی ادائیگی نہ کرنے والا اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ پہلا وصف تو یہ ہے اہل جہنم کا کہ ان کے دماغوں میں سرکشی ہوتی ہے, ان کے دلوں میں طغیان ہوتا ہے, سرکشی ہوتی ہے. اور وہ سرکشی اولاً ظاہر ہوتی ہے دین کے معاملے میں, اور رفتہ رفتہ وہ نکل کر دوسرے حقوق اور دوسرے معاملات کے اندر پہنچ جاتی, زندگی تباہ ہو جاتی ہے دنیا کی, اور آخرت میں جہنم کا وعدہ ہے اس کے لیے. دوسرا وصف بیان کیا اہل جہنم کا کہ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھے, دنیاوی زندگی کو ترجیح دے, یعنی آخرت کے مقابلے میں, آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے والا ہے. ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو آخرت سے متعلق ہے, اور ادھر دل یہ چاہتا ہے کہ نہیں, اپنا دنیا کا فائدہ اس میں ہے. حکم الہی کو نظر انداز کر دے اور اس دنیاوی فائدے کو اختیار کر لے, تو یہ ہے دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مال حرام سے بچنے کا, خصوصاً سود سے اور رشوت سے. صریح احکام ہے اس سلسلے میں, کتنے صریح احکام ہے کہ جس میں کوئی پوشیدگی ہے ہی نہیں. دنیاوی مفاد سامنے آتا ہے اور وہ اس آخرت کے مسئلے کو, آخرت کے معاملے کو پس پشت ڈال دیتا ہے. اختیار کر لیتا ہے اس حکم الہی کے خلاف، ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ ترجیح ہوگی دنیاوی زندگی کی. دنیاوی زندگی میں جو انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں حیوانیت کے. اس دنیاوی زندگی میں جذبات ہوتے ہیں حیوانیت کے، جس کو بہیمیت کہتے ہیں. تو بہیمیت کے جذبات انسان کے اندر ہوتے ہیں، بہیمیت اور حیوانیت کے جذبات کو قابو میں لانے والی چیز وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، آخرت کے محاسبے کا ڈر ہے، اور حکم الہی پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے. یہ حیوانیت کے جذبات، ان کی خاصیت یہ ہے کہ بس اپنا نفع سامنے ہو، دنیاوی نفع اور دنیاوی مفاد ہو، وہ حاصل ہو جائے، چاہے نتیجہ اس کا کچھ ہی ہو، نتائج کتنے ہی خراب ہوں، لیکن جو اس وقت حاضر نفع ہے، موجودہ مفاد ہے، یہ حاصل ہو جائے اور دنیاوی زندگی میں کچھ راحت و آرام مل جائے. آپ کو معلوم ہے کہ جذبات حیوانیت اور بہیمیت کے صفات ایک تو پیٹ سے متعلق ہیں، دوسرے یہ شہوت سے متعلق ہیں. سب ہم میں سے ہر ایک ان جذبات کے اندر بہرحال اللہ نے عطا فرمائے ہیں پھنسا ہوا ہے اور مبتلا. پیٹ سے متعلق، شہوت سے متعلق، اور اپنے اس ظاہری بدن کی آسائش اور راحت و آرام سے متعلق، یہ ہیں جذبات حیوانیت. اور دنیاوی زندگی کا تعلق ان سے اولاً ہے. چنانچہ عام حیوانات جو ہوتے ہیں ان کے اندر آپ یہی باتیں دیکھیں گے کہ ان کا مقصود اصلی اپنے پیٹ اور اپنی شہوت کو وہ کر لینا ہے، پورا کر لینا ہے، پیٹ کی حاجت کو اور اپنی شہوت کو پورا کر لینا ہے، چاہے کسی طریقے سے ہو جائے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مال کسی دوسرے کا ہے، یہ گھاس کسی دوسرے کی ہے، یہ دانہ کسی دوسرے کا ہے، بس دیکھا کہ پڑا ہوا ہے اور بس اس کو آ کر کھانا شروع کر دی. جذبات حیوانیت اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان کے اندر ہے. اگلی آیت میں جو آ رہا ہے اس کا خلاصہ بھی یہی نکلے گا. اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے جذبات کو پورا کر لوں، میری نفس میں اور میرے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اسے میں پورا کر لوں. یہ خواہشات نفس اور یہ جذبات حیوانیت اللہ تعالیٰ نے بڑی مصلحتوں کے ساتھ رکھے، اور انسان کے امتحان اور ابتلاء کا یہ موقع ہے. انہی چیزوں سے امتحان ہوتا ہے کہ جذبات حیوانیت چاہتے ہیں ایک بات کو، اللہ کا حکم چاہتا ہے دوسری بات. اب اگر اس نے جذبات حیوانیت کو دبا دیا اور قابو پا لیا، اللہ کے حکم کو اختیار کر لیا، بہترین انسان ہے، جنت میں جانے والا انسان ہے. اور اگر اس نے حیوانیت کے جذبات کو آزاد چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کی طرف اس نے نظر نہ کی، تو اس سے زیادہ بدترین زندگی کسی کی نہیں. تو یہ جذبات حیوانیت جو انسان کو اللہ نے عطا فرمائے، یہ امتحان کے لیے عطا فرمائے، آزمائش کے لیے عطا فرمائے. ان کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے. پیٹ کچھ خواہشیں رکھتا ہے کھانے پینے کی، بدن کچھ خواہش رکھتا ہے اور جذبات رکھتا ہے لباس وغیرہ سے متعلق، یہ ظاہری بدن، اور قوت شہوانیہ کچھ اور تقاضے کرتی، یہ جذبات حیوانیت ہیں. ان جذبات حیوانیت کو قابو میں کر لینا یہ ہے مرد مومن کا کام, جس کو اگلی آیت میں بیان فرمایا. اور ان جذبات حیوانیت کو آگے چھوڑ دینا, آزاد چھوڑ دینا, یہ ہے دنیاوی زندگی کو مقدم رکھنا. آخرت کو نظر انداز کر دیا, دنیا کی زندگی کو پیش نظر رکھا, حتیٰ کہ آخرت کو بالکل بھول گیا. اب ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے شخص کا انجام وہی ہے جو قرآن نے بیان کر دیا, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ بنے گا. اس کے مقابلے میں دو باتیں وہ بیان فرمائیں جن کی تشریح کچھ نہ کچھ میں نے ابھی عرض کر دی, کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. دونوں آیتوں کا مضمون مربوط ہے آپس میں, کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور سوال و جواب سے یعنی آخرت کے حساب و کتاب سے ڈرا, اسی دنیا کی زندگی میں, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہن نفس عن الہوا, اپنی خواہشات کو اس نے روکا, اپنی خواہشات نفس پر عمل نہیں کیا, بلکہ جب بھی کوئی خواہش پیدا ہوئی بس اس نے سوچا کہ مجھے اس کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے, مجھے اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ تمام اعمال اور تمام چیزوں کا حساب دینا ہے, اور یہ سوچ کر وہ رک گئے. تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, وہی بات جو میں نے پچھلی پہلی آیت میں ذکر کی تھی وہ اسی کے اندر آ گئی. اور اس کے اندر مزید یہ کہ یہ طریقہ بھی بتا دیا اس بات کا کہ اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روکنے کا آسان طریقہ کیا ہے, وہ بھی بتا دیا. وہ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونے کا تصور کر لے, آسانی سے بچ جائے گا, کیونکہ جذبات حیوانیت تو معصیت اور نافرمانی کی طرف لے جاتی. اس معصیت اور نافرمانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونے کا تصور کر لے, اور یہ سوچے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, بچ جائے گا, ہر گناہ سے بچ جائے گا. بہترین نسخہ اس کے اندر بتا دیا, یہی کام ہے جو حضرات صوفیاء کرام بھی کرتے ہیں, بلکہ ہر مومن کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونے سے, دوسرے مختصر لفظوں میں محاسبہ آخرت سے, اس کا تصور کرے اور ڈرائے اپنے آپ کو, اس کا مراقبہ کرے اور اپنے آپ کو ڈرائے کہ مجھے حساب دینا ہے, ایسی جگہ حساب دینا ہے کہ جہاں پر کوئی جھوٹ بات نہیں چل سکتی, کوئی ہیلا بہانا نہیں چل سکتا. جب یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے مراقبہ کرنے سے اور مشق کرنے سے, انسان کی اور مومن کی زندگی فرشتوں جیسی بن جاتی, گناہ کے قریب نہیں جاتا ہوں. جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اسے آخرت کے حساب کا خوف دامنگیر ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس کا قدم غلط نہیں اٹھ سکتا. اس کو اس مثال سے سمجھے کہ کوئی محاسب ہے جس کے پاس رقم رہتی ہے کسی ادارے کی, اس کو اس کا خوف ہے, اس کا ڈر ہے کہ ایک مہینے کے بعد یا ہفتہ بھر کے بعد ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے, یہ خوف ہے. تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں خیانت نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو حساب کا اندیشہ لگا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ادارہ ہے کہ وہاں پر کوئی حساب و کتاب ہی نہیں, اور محاسب وہاں کا آزاد ہے, تو وہاں پر کیا صورت حال ہوگی وہ آپ خود جانتے ہیں کہ تمام سرمایہ ختم ہو جائے گا, وہ خیانت کر کر کے سو لے جائے گا, کیونکہ اسے خوف نہیں حساب کا. تو محاسبہ آخرت جس کو کہتے ہیں, آخرت کے حساب و کتاب کا خوف, یہ بہت سی نافرمانیوں سے روک دینے والا ہے, بہت سی معافیتوں کے لیے یہ حائل بن جاتا ہے. چونکہ حضرات صوفیاء کرام میں ان کے مجاہدوں کے بعد یہ وصف راسخ ہو جاتا ہے, اس لیے ان کی زندگی نہایت پاکیزہ زندگی گزرتی ہے, بڑی پاکیزہ زندگی گزرتی ہے. اور خود گناہوں سے بچ جانا اپنے اختیار اور قصد سے بہت بڑی عبادت ہے, بڑا اجر و ثواب ہے, اللہ کے یہاں اس کا بڑا اونچا مرتبہ ہے اور مقبولیت کا مرتبہ ہے کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے, جس کے بچانے کا طریقہ اسی آیت میں بتا دیا. وہ مشہور قصہ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ تین آدمی جا رہے تھے, ایک غار کے اندر بند ہو گئے بارش کی وجہ سے, غار کے منہ پر ایک چٹان کا پتھر آ گیا. ہر ایک نے اپنے اپنے عمل صالح کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالی سے دعا کی, یہ اتنے ان کے اعمال صالح ہے جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے مختلف ہے, لیکن ایسے مقبول تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ ان کی برکت سے اللہ تعالی نے وہ پتھر ہٹا دی. ان میں سے ایک یہ بھی تھا, اس نے کہا کہ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میری چچا زاد بہن تھی جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا, اور میں اس سے طلبگار تھا اسی چیز کا جو ایک عورت سے ہوتا ہے. اس نے شرط لگا دی, کچھ فاقہ اور ضرورت اسے پیش آئے, اس نے کہا 1000 اشرفی دے دو, چلو میں تمہیں کامیاب کر دوں گی. جمع کر کے وہ اشرفیاں رکھ دی, اور جب بالکل قادر ہو گیا اپنے کام پر, اس گناہ پر, اس نے کہا خدا کے بندے اللہ سے ڈر, بس اتنا کہنا تھا, اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اتق اللہ, اللہ سے ڈر. یہاں پر اس کے دل میں خوف آ گیا اللہ کے سامنے جواب دہی کا. اس نے کہا کہ اگر میں نے یہ کام, یعنی اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تیری رضا کے لیے کیا تھا, تو اس پتھر کو ہٹا دے. پتھر ہٹ گئے. یہ تو اتنے مقبول کام ہے, اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچانا اور اللہ کے خوف سے اور آخرت کی جواب دہی کے خوف سے بچانا, یہ اللہ کے یہاں بڑا مقبول ہے. اسی لیے فرما دیے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کی سرکشی سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں, اپنے حقوق میں بھی, انسانوں کے حقوق میں بھی اللہ تعالی ہمارے اندر سرکشی پیدا نہ ہونے دیں, حق کو حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, باطل کو باطل سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنا دیں, اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایتوں پر جو قرآن کریم نے ہمیں دی ہیں عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.